جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی عباس سید.
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی پیمبر اعظم 15 عظیم فوجی مشقوں کا آخری مرحلہ کامیاب کاروائیوں کے ساتھ انجام پا گیا. ہندوستان کی مرکزی حکومت اور کسانوں کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور ناکام ہو گیا. پاکستان میں کرونا وائرس سے شفا یابی کی شرح 91% سے زیادہ ہو گئی ہے. افغانستان کے شمالی صوبے میں طالبان کے حملوں میں 9 افغان سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. اور تحریک اظہار اللہ کا نام دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کرنے کے امریکی فیصلے کے خلاف یمنی عوام اور اس کے مختلف گروہوں نے مظاہرے کیے ہیں. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی پیمبر اعظم 15 عظیم فوجی مشقیں جمعے کے روز ایران کے وسطی صحرائی علاقے میں شروع ہوئیں اور ہفتے کے روز ان مشقوں کا ایک اہم ترین مرحلہ 18 کلومیٹر کے فاصلے سے دشمن کے بڑے بحری جہاز کو تباہ اور دور مار میزائلوں کے کامیاب اسٹریٹجک کاروائیوں کے ساتھ انجام پایا. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے پیمبر اعظم 15 فوجی مشقوں میں شاہد سے موسوم ڈرونز کی طاقت کا مظاہرہ کیا، جو بیک وقت سرچ 181 آپریشن، دشمن کی نگرانی اور جنگی مشن انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس شعبے میں تیار کیے جانے والے شاہد 181 سے موسوم ڈرونز نے 4-4 کی ٹکڑیوں میں پرواز کا مشن انجام دیا. دوسری جانب سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس فوجی مرکز کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل حاجی زادے نے کہا ہے کہ پیغمبر اعظم 15 نامی جنگی مشقوں کے پہلے مرحلے میں میزائلز اور ڈرونز کے ذریعے مطلوبہ فوجی مشن کا آغاز کیا گیا. اس موقع پر شاید 181 قسم کے ڈرونز نے 4-4 کی ٹکڑیوں میں پرواز کے ذریعے اپنی مہارت اور طاقت کا مظاہرہ کیا. شاہد 181 سے موسوم ڈرون جو بیک وقت سرچ آپریشن، دشمن کی نگرانی اور جنگی مشن انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. مذکورہ ڈرون RQ-170 کے ایرانی ورژن سے 60% شباہت رکھتا ہے اور گزشتہ سال سپاہ کے ایرو اسپیس یونٹ میں بڑی تعداد میں تیار کیا گیا ہے. یہ ڈرون 1500 کلومیٹر کی دوری اور 25,000 فٹ کی بلندی تک مسلسل 4.5 گھنٹے پرواز کر سکتا ہے. بغیر پائلٹ کے شاید 181 قسم کے ان ڈرونز کی اجتماعی پرواز ایک انتہائی پیچیدہ مشن شمار ہوتا ہے کہ جسے سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس شعبے کے انجینئروں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کیا ہے. قابل ذکر ہے کہ ایران کی سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی فورس نے پیمبر اعظم 15 نامی فوجی مشقوں کا آغاز کیا، جس کے پہلے مرحلے میں مختلف قسم کے جدید ترین دور مار بیلسٹک میزائلوں اور بمبار ڈرون طیاروں کا کامیاب تجربہ کیا گیا. ہندوستان کی مرکزی حکومت اور کسانوں کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور ناکام ہو گیا. نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق جمعے کو کسان رہنماؤں اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا نواں دور انجام پایا. اس رپورٹ کے مطابق 15 جنوری کے مذاکرات میں بھی دونوں فریقوں کی جانب سے اپنے اپنے موقع پر ڈٹے رہنے کے نتیجے میں کسی پیش رفت کا مشاہدہ نہیں کیا گیا. جمعے کو ہونے والے مذاکرات میں حکومت کی جانب سے مرکزی وزیر صحت اور ریلوے کے وزیر اور تجارت کے مرکزی وزیر مملکت اور کسان تنظیموں کے 40 رہنماؤں نے حصہ لیا. بتایا گیا کہ حکومت نے مذاکرات میں کسان رہنماؤں کو ایک بار پھر نئے زرعی قوانین میں اصلاحات کی تجویز پیش کی، جس کو کسان رہنماؤں نے مسترد کر دیا اور تینوں قوانین کی منسوخی کا مطالبہ کیا. حکومتی وفد نے بھی اپنے موقف میں کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا اور قوانین کی واپسی کے امکان کو مسترد کر دیا. ہندوستان کے سرکاری خبر رساں ادارے UNI کے مطابق مذاکرات کا اگلا دور 19 جنوری کو انجام پائے گا. ہندوستان میں کرونا کے خلاف ویکسین لگانے کی مہم ہفتے کے روز شروع ہو گئی ہے، جبکہ کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق ملک میں کرونا کو شکست دینے والے افراد کی تعداد میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے اور فعال معاملات کی شرح محض 2% رہ گئی ہے اور مرنے والوں کی یومیہ تعداد 200 سے بھی کم رہی. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 15,158 نئے مریض سامنے آئے، جس کی وجہ سے متاثر افراد کی تعداد 1,05,42,000 سے تجاوز کر گئی. اسی دوران 16,970 مریض صحت یاب ہوئے، جس کے بعد صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1,01,79,715 ہو گئی. پاکستان میں کورونا سے شفایابی کی شرح 91% سے زیادہ ہو چکی ہے۔ سرکاری سطح پر جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا وائرس کے مزید 2432 کیسز سامنے آئے، جبکہ 45 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس عرصے کے دوران 2793 افراد کورونا سے شفایاب ہوئے۔ پاکستان میں کورونا سے شفایاب ہونے والوں کی کل تعداد 472,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا سے شفایابی کی شرح 91.4% تک پہنچ گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے کورونا کے کل مریضوں کی تعداد 516,700 سے زائد ہے، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 33,700 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ پاکستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 11,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کا صوبہ سندھ اور پنجاب کرونا سے زیادہ متاثر ہیں۔ افغانستان کے شمالی صوبہ قندوز میں طالبان کے حملوں میں 9 افغان سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ قندوز کے گورنر عبدالستار مرزا قوال نے بتایا کہ دہشت گردوں سے مقابلے میں 9 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ قندوز کی صوبائی کونسل کے رکن خلاء الدین حاکمی نے کہا کہ حملوں میں 10 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 10 زخمی ہوئے۔ افغان آرمی کے ترجمان عبدالحادی نظری نے کہا کہ قندوز شہر میں ایک اور حملے میں طالبان نے افغان ملٹری بیس پر بم گرانے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا، لیکن اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایک افغان ذریعے نے شناخت سامنے نہ لانے کی شرط پر بتایا کہ بم کے دھماکے سے ملٹری ہیلی کاپٹر کو نقصان پہنچا۔ واضح رہے کہ سرکاری فورسز پر بم کے ذریعے حالیہ حملوں میں طالبان چھوٹے ڈرونز استعمال کر رہے ہیں۔ اکتوبر کے آخر میں انہوں نے قندوز صوبے کے گورنر کے کمپاؤنڈ پر بم گرانے کے لیے بھی ڈرون استعمال کیا تھا۔ خیال رہے کہ قندوز میں طالبان باقاعدگی سے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں اور قندوز شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جو حالیہ عرصے میں 2 بار مختصر عرصے کے لیے طالبان کے قبضے میں آ چکا ہے۔ گزشتہ چند ماہ میں افغانستان کے متعدد صوبوں میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، حالانکہ طالبان اور افغان حکومت جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات بھی کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں واقع روہنگیا پناہ گزین کیمپ میں آتش زدگی کے واقعے کے بعد ہزاروں مہاجرین سخت سردی میں کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں روہنگیا مہاجرین کے کیمپ میں آتش زدگی کے واقعے کے متاثرین کے لیے کام کرنے والے حکومتی ترجمان شمس زوا نے بتایا کہ آگ کی شدت بہت زیادہ تھی، جس کے باعث عملے کو اس پر قابو پانے میں 2 گھنٹے لگ گئے۔ آگ بجھانے کے دوران جھونپڑیوں میں موجود کئی گیس سلنڈر بھی دھماکے سے پھٹے، جس سے آتش زدگی میں اضافہ ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان عارضی پناہ گاہوں میں تقریباً 3,500 افراد رہتے تھے۔ واضح رہے بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں کے کیمپ میں آگ لگنے سے ہزاروں مہاجرین در بدر ہو گئے ہیں۔ پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کے مطابق پناہ گزین کیمپ میں نیا پارا نامی پناہ گزین کیمپ میں مہاجرین کے 550 جھونپڑے جل کر خاک ہو گئے۔ قبل ازیں ڈھاکہ حکومت کئی ہزار روہنگیا پناہ گزینوں کے پاشن چار نامی دور دراز جزیرے منتقل کر چکی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ بہت سے مہاجرین کو ان کی مرضی کے خلاف زبردستی جزیرے پر رہنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تحریک انصار اللہ کا نام دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کرنے کے امریکی فیصلے کے خلاف یمنی عوام اور اس ملک کے مختلف گروہوں نے اپنے مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے تائز میں بھی مظاہرے کیے۔ یمنی مظاہرین نے ملت یمن کے خلاف امریکی سعودی اتحاد کے جاری جرائم کی مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب کی جانب سے یمن کے آئل ٹینکوں کو روکے جانے یہ سخت مخالفت کی۔ یمنی مظاہرین نے اپنے بیان میں سعودی اتحاد کی جارحیتوں کے مقابلے میں ملت یمن کی استقامت جاری رہنے کا اعلان کیا اور آزادی، سربلندی اور عزت کے لیے انقلابی رہنماؤں کی راہ پر گامزن رہنے، نیز ان کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس بیان میں تاکید کی گئی ہے کہ امریکہ کی براہ راست دہشت گردی کے ذریعے یمنی بچوں اور خواتین سمیت عام شہریوں کے خلاف جارح اتحاد کے جرائم سے اس اتحاد کے اخلاقی انحطاط کا اندازہ ہوتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ جارح امریکی اور سعودی اتحاد کس حد تک پستی میں گر چکا ہے۔ اس بیان میں ملت یمن سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ دشمن کی سازشوں کے مقابلے میں ڈٹ جائیں اور سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں استقامتی محاذ کی پوری حمایت کریں۔ امریکی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے یمن کی تحریک انصار اللہ کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ اس سے قبل امریکہ نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کی اپیل کے باوجود یمن کی عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ کا نام دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے سے انکار کر دیا تھا۔ سامن، جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا، یمن کی تحریک انصار اللہ کو دہشت گرد قرار دینے کے لیے امریکہ نے سازشی کردار ادا کیا ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ گزشتہ 6 برسوں سے استقامت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ امریکی حکومت کو اب خیال آیا کہ انصار اللہ دہشت گرد ہے۔ یہی سوال جب ہم نے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار علی رضا الوی سے کیا تو ان کا کہنا تھا۔
جی وجہ تو سیدھی سیدھی ہے نا، یہ وجہ ہے جاتے جاتے طائف کا تبادلہ، جاتے جاتے تحفہ دینا، جاتے جاتے آل سعود کو خوش کرنا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ 4 سال ہوئے ایسے آیا، 6 سال سے وہ لڑ رہے ہیں، اور کیونکہ انہوں نے، یہ تو آپ کو پتا ہے، جب سیریا میں گئے تھے تو یہ ہفتوں کا کھیل سمجھ کے گئے تھے، جب یمن میں گئے تھے تو اس سے بھی کم دنوں کا کھیل سمجھ کے گئے تھے۔ انصار اللہ ہی تو ہے جو ان کو وہاں اسٹاپ کر رہی ہے، جس نے ان کو روکا ہوا ہے، جس نے ان کو ناکو چنے چبوائے ہوئے ہیں۔ تو اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، اپنی اسٹریٹجک وار اسٹریٹجی سے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگر اپنے فضائی حملوں سے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنی اگر چھاپا مار کاروائیوں سے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، تو انہوں نے کہا چلو اسی طرح ہی کچھ بگاڑ لیں، ان کو دہشت گرد قرار دے دیں۔ جیسے میرے بھائی نے کہا کہ حزب اللہ کا کیا بگاڑ لی ہے اس میں پابندی لگا کے، اور بہت سارے آپ کے اوپر، ایران کے اوپر پابندیاں لگا کے۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ان کی پابندیوں سے کچھ نہیں ہونے والا اب تو، بلکہ انہوں نے، مجھے تو بڑا مزہ آیا اس دن وہ خبر، میں نے اس کو بڑا اچھے انداز میں خود بھی ہائی لائٹ کیا کہ جب ان کا اس کا وہ عراق نے اس ٹرمپ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے حوالے سے ان کا قاتل قرار دے کے، تو بھائی اس کی تو اپنی حیثیت ہے، یہ تو خود قاتل ہے، اس کے تو اپنے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، یہ تو خود مفرور ہے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ افغان عراق کی عدالت کا سزا یافتہ مفرور ہے، اور ایک سزا یافتہ مفرور جو ہے وہ خود پاگل ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے نزدیک اس کی طرف سے جاتے جاتے انصار اللہ کو، یا اس کی اسی کی کیبنٹ کے وزیر خارجہ کی طرف سے، کسی ایک مظلوم ملک کے کو دہشت گرد قرار دینا، مظلوم ملک کی تحریک کو یا تنظیم کو دہشت گرد قرار دینا، کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے۔ میں تو اس کو قابل ذکر بھی نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ ایک مسئلہ ہے تو اس پہ آپ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، بائیڈن بالکل میں کہہ چکا ہے، اگر یہ ان کی جمہوریت برقرار رہی، اگر وہاں فوج نہ آ گئی، یا فوج کو معاملات جو ہے وہاں کنٹرول نہ کرنے پڑے، تو بھائی جان، یہ جو بائیڈن تو خود اپنے اجلاس میں کھل کے کہہ چکا ہے کہ اب وائٹ ہاؤس جو ہے وہ وہاں اتنا مزیدار آل سعود کے لیے نہیں رہے گا۔
واصف سین حکومت کے فوجیوں نے غرب اردن کے شہر الخلیل کے قصبوں اور دیہاتوں میں سہونی آبادکاریوں کی مخالفت کرنے والے فلسطینیوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق غاصب سین فوجیوں نے جمعرات کی رات ام الخیر علاقے پر حملہ اور فلسطینی مظاہرین کی سرکوبی کی اور کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ سیونی فوجیوں نے اسی طرح نابلس کے جنوب میں ہوارا چیک پوسٹ کو عبور کرنے والے ایک فلسطینی نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب بیت المقدس کے ایک فلسطینی نوجوان کو سیونی فوجیوں نے شافات کیمپ میں اپنی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ رام اللہ کے شمال میں واقع المخیر قصبے میں غاصب سیونیوں اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں فلسطینیوں کے پتھراؤ کے نتیجے میں ایک سیونی فوجی زخمی ہو گیا۔ غاصب سیونی حکومت کے فوجی اپنے توسیع پسندانہ مقاصد کے حصول کے لیے آئے دن فلسطینی علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بناتے اور فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ اس وقت بھی سیونی حکومت کی جیلوں میں 4,700 فلسطینی موجود ہیں، جن میں 250 بچے اور 47 عورتیں شامل ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔
شکریہ عباس سید۔ اور سامعین، اب ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ۔ امریکی محکمہ پولیس کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ ایسے تشویشناک شواہد موجود ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری کے موقع پر مسلح و پرتشدد احتجاجات کیے جا سکتے ہیں۔ امریکی پولیس ایف بی آئی کے نگراں سربراہ کرسٹوفر رے نے اعلان کیا ہے کہ ایف بی آئی کو انٹرنیٹ کے ذریعے ایسی تشویشناک باتوں کا پتہ چلا ہے کہ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے موقع پر مسلح اور پرتشدد احتجاجات کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تقریب حلف برداری کے موقع پر واشنگٹن ڈی سی اور دیگر تمام ریاستوں میں سرکاری عمارتوں کے اطراف میں ممکنہ طور پر پرتشدد مظاہرے اور احتجاجات کیے جانے پر گہری تشویش لاحق ہے۔ وائٹ ہاؤس کے سابق مواصلاتی شعبے کے انچارج اینٹونی اسکارموشی نے بھی امریکہ میں صدارتی انتخابات کے بعد کے واقعات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی تاریخ موجودہ صدر کو ہمیشہ اندرون ملک دہشت گردی کے لیے اکسانے والے صدر کی حیثیت سے یاد رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسے صدر ہیں جنہوں نے تشدد و بدن امنی کو فروغ دینے کے لیے اپنے حامیوں اور طرفداروں کو اکسایا ہے، اور یہ کسی بھی امریکی صدر کی 21ویں صدی کی بدترین حرکت شمار ہوتی ہے۔ انہوں نے امریکہ کے موجودہ صدر کے خلاف قانونی کارروائی اور سینٹ میں ان کے پرتشدد اقدامات کی مذمت کیے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ امریکہ کی فوج نے بھی ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ امریکی پینٹاگون نے نیشنل گارڈز محکمے کو، جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری والے دن واشنگٹن میں 25,000 سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس سے قبل امریکہ کے نیشنل گارڈز محکمے کے ایک اعلی عہدیدار نے 20,000 سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی کی خبر دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ حلف برداری کی تقریب والے دن واشنگٹن میں مکمل تعطیل رہے گی اور یہاں تک کہ کرفیو نافذ کر دیا جائے گا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیے جانے کی یہ منظوری ایسی حالت میں دی گئی ہے کہ امریکہ نے جزیرہ نمائے کوریا میں ہمہ جہتی جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے جنوبی کوریا کے مختلف چھاونیوں میں تقریباً 28,000 فوجی اہلکاروں کو تعینات کیا ہے۔ دریاسنا واشنگٹن ڈی سی میں 11 جنوری سے 24 جنوری تک ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے تاکہ امریکہ کے حالیہ صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے موقع پر واشنگٹن ڈی سی میں امن و امان کی صورتحال کا تحفظ کیا جا سکے۔ اسی طرح شہر واشنگٹن ڈی سی اور ورجینیا اور میری لینڈ ریاستوں کے حکام نے امریکی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حلف برداری کے تقریب والے دن اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ، اور اسی تفصیلی رپورٹ کے ساتھ پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔